اللہ ہماری تلاوت کا آغاز 21ویں پارے سے ہوا. تلاوت قرآن کی تلقین ہے, نماز کا نظام کرنے کا حکم ہے, نماز کی تاثیر کا تذکرہ ہے. نماز کی تاثیر کا تذکرہ ہے. نماز اپنی حقیقت کے ساتھ ادا کی جائے تو یہ بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے, اس کا سد باب کرتی ہے معاشرے سے, اگر اس کا نظام قائم کیا جائے. لیکن نمازیوں سے مسجد بھری ہوئی ہو اور گھر گناہوں سے بھری ہوئی ہو, یہ کیسا جوڑے؟ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے. نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہوں اور گناہوں کا طوفان بازاروں میں ویسا ہی ہو, گھروں میں گناہوں کا تماشا وہی ہو, یہ کیسی نماز ہے؟ تو قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کی یہ تاثیر ہے کہ وہ بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے. تو میرے عزیزو, قرآن سچ کہتا ہے, یقیناً میری نماز میں کوتاہی ہے, روح سے خالی ہے, حقیقت سے خالی ہے, عادت ہے عبادت نہیں ہے, عادت ہے عبادت نہیں ہے. نماز تب عبادت بنتی ہے جب اس میں اخلاص ہو, جب اس میں خشیت ہو, جب اس میں اللہ کی یاد ہو. نماز تب عبادت بنتی ہے جب اس میں اخلاص ہو, خشیت ہو, یعنی دل میں اللہ کی عظمت ہو, اور نماز میں اللہ کا دھیان, اللہ کا ذکر ہو. کسی کو ایسی نماز نصیب ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں گناہ کا جوڑ کوئی نہیں ہے. ایک نہ ایک دن یہ نماز اس کی زندگی کو گناہوں سے صاف کر دے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کی یہ تاثیر قرآن نے بتائی ہے. پھر اللہ کے نبی سے فرمایا, جب آپ کی گفتگو اہل کتاب کے ساتھ ہو تو آپ بلند اخلاق کی رعایت رکھتی ہوئی ہو ان سے گفتگو کرنا, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ کے پاس کتاب لکھی ہوئی کیوں نہیں آئی, کوئی آسمان سے آپ کوئی نشانی دکھائیں اپنی نبوت پر, فرمایا قرآن سے بڑھ کر کون سی نشانی ہوگی؟ دیکھتی نہیں کہ میں تم میں سے رہا ہوں اور نہ کسی سے پڑھا ہے, نہ کسی کے پاس دو زانوں ہو کے بیٹھا ہوں نہ سیکھا ہے, اور یک یک میری زبان سے کلام جاری ہو گیا ہے. تو یہ خود معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بھیجا ہے. میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. پھر دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا, دین کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا. معاش کے مسائل سامنے, آنکھوں کے سامنے آتے ہیں کہ بنی بنائی منڈیاں اور بنی بنایا کاروبار اگلے مرحلے میں نہ جانے کیا معاملہ ہوگا اور زندگی کیسے گزرے گی. تو سبق تسلی دی ایمان والوں کو کہ فرمایا ایمان سب سے بڑی دولت ہے, زندگی کا پتہ کوئی نہیں, زندگی کا پتہ کوئی نہیں. باقی جہاں تک معاملہ معاش کا ہے تو فرمایا کبھی پرندوں کو دیکھا ہے؟ اڑتی ہوئی جاتے ہیں اور ان کے گھونسلوں کے اندر ذخیرہ اندوزی بھی نہیں ہوتی, بلکہ وہ صبح نکلتے ہیں شام پیٹ بھر کے آتے ہیں. جو اللہ انہیں کھلاتا ہے وہ اللہ تمہیں بھی کھلائے گا. من دابت اللہ تحمل رزقها اللہ یرزقها وإياكم. تو اصل چیز ایمان کی حفاظت ہے. روزی کا معاملہ اللہ کا ہے, جس کے لیے کسی کو زیادہ دے دے کسی کو تھوڑا دے دے. پھر دنیا ہے بھی کیا, ایک کھیل تماشا ہے, لہو لعب ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. پھر مشرکین کا تذکرہ فرمایا, جب ان کی کشتی سمندر کے لہروں میں پھنستی ہے اور موت آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو سارے ان کے معبودان باطل انہیں بھول جاتے ہیں, ایک اللہ کو پکارتے ہیں. جیسے نجات مل جاتی ہے پھر اللہ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں. پھر فرمایا, ایمان والو, تم اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کے کام میں, اللہ تک پہنچنے میں کوشش اور مجاہدہ کرتے رہو, پھر اللہ تمہیں اپنے راستہ بھی دیکھا, اور ہمیشہ اللہ کی مدد مخلصین کے ساتھ ہوتی ہے. پھر سورہ روم کا تذکرہ ہے, جس کے آغاز میں ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے کہ ان قریب رومی فارس پہ فاتح بنیں گے اور ان قریب رومی فارس پر غلبہ پا لیں گے. تھا یہ کہ فارس والے, ایرانی یہ فارس والے, یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے, مشرک تھے مشرک, اور روم والے یہ اہل کتاب عیسائی تھے. مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھی, مکہ کے مشرکوں کی ہمدردیاں یہ فارس کے مشرکوں کے ساتھ تھی. تو جب فارس والے رومیوں پہ غلبہ پا لیا تو مشرکین نے بغلیں بجائی, خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو ہماروں نے تمہاروں پر غلبہ پا لیا, ہماروں نے تمہارے پہ غلبہ پا لیا اور ان قریب ہم بھی تم پہ غلبہ پا لیں گے. تو اللہ رب العزت نے پیشن گوئی فرمائی کہ ان قریب رومی یہ فارس پر اور یہ بت مجوسیوں پر غلبہ پا لیں گے. بظاہر دنیا کے نقشے میں ایسا ہوتا نظر آ نہیں رہا تھا, لیکن قرآن نے پیشن گوئی بتائی کہ 9 سال کے اندر اندر ایسا ہو جائے گا. ظاہری نقشے کے لحاظ سے کوئی دور دور تک بھی اس کا تصور نہیں تھا کہ فارس والے روم والے پھر فارس والے پہ غالب پالیں گے. صرف 7 سال کے عرصے کے اندر پھر اللہ رب العزت نے رومیوں کے غلبہ دیا, اور یہ وہی دن تھا کہ بدر میں اللہ نے اہل ایمان کو بھی اس دن مشرکین پہ غلبہ عطا فرمایا تھا. اسی کا تذکرہ فرمایا کہ فرمایا دنیا والے ظاہری اسباب جانتے ہیں, وہ اللہ کی قدرت نہیں جانتے, وہ اللہ کی قدرت نہیں جانتے. اللہ رب العزت اپنی طاقت سے کیا نقشہ بدل دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے اور پھر اللہ کی بڑائی ہے. اہل ایمان سے کہا صبح شام اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیحات کیا کرو. وہ اللہ ہی کی شان ہے جو مردے سے زندہ, زندے سے مردوں کو زندہ پیدا کرتا ہے, اور انسانوں کو اللہ نے انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی ہے, اور پھر اسی کے جن سے اس کی بیوی جو اس کے لیے سکون کا ذریعہ ہے, جوانی کے موسم میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں, بڑھاپے کے موسم میں شفقت کے ساتھ رہتے ہیں. اور پھر ہمیں اسی کی قدرت ہے کہ جو اللہ بارش کا نظام قائم کرتا ہے, اور بارش سے پہلے بجلی گرجتی ہے چمکتی ہے جس میں امید اور خوف کے دونوں پہلو ہوتے ہیں, یہ اللہ ہی کرتا ہے. پھر آسمان کو بغیر ستون کے جس ذات نے کھڑا کر رکھا ہے, اور کب سے کھڑا رکھا ہے, نہ گرتا ہے نہ پھٹتا ہے, یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. وہی ہے جس نے ابتداً انسان کی تخلیق فرمائی, پھر دوبارہ بھی پیدا فرمایا, اور پھر انسانوں سے کہا ذرا تم ہی غور کرو کہ تمہارا کوئی غلام ہو, کیا تم اسے اپنے معاملات میں شریک کرتے ہو اور اسے اپنے ملکیت میں حصہ دار بناتے ہو اور اسے اپنی ملکیت میں شریک بناتے ہو؟ جب تم بندے ہو کے اپنے جیسے بندوں کو شرکت برداشت نہیں کرتے, تو میری مخلوق کو تم میرے ساتھ کیسے شریک کرتے ہو؟ میرے بندوں کو تم میری ملکیت میں اور میری شان میں کیسے شریک کرتے ہو؟ پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے کہ انسانیت توحید پر پیدا ہوتی ہے, پھر لوگ اس کے اندر شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور دین اسلام میں مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, اور اس کا اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اپنے مساکین فقراء رشتہ داروں کے ساتھ مالی تعاون کی تلقین ہے, اور فرمایا یہ مالی تعاون اللہ کی رضا کے لیے ہو, اس لیے نہیں کہ کچھ دیں گے تو کئی گنا بڑھ کے واپس آئے گا. یہ ہندوؤں کا رواج ہے, نہیں ہوتا. ہدیہ اس لیے دیتے ہیں کہ بڑھ کر ملے گا, پیسہ پھینک تماشا دیکھ, ایسا نہ ہو. فرمایا اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی, اس میں خیر و برکت ہوگی جس کے اندر اللہ کی رضا شامل ہو. فرمایا پھر بر و بحر کا فساد جو تمہیں نظر آ رہا ہے, یہ سب انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے, اور پھر ایک دن آنے والا ہے نیکیوں کے نیک کاروں کو نیکی کا بدلہ ملے گا اور برائیوں کو سزا ملے گی. اللہ رب العزت کی قدرت بہت بڑی ہے. دیکھتے نہیں اپنی تخلیق پہ غور کرو کیسے اللہ رب العزت تمہیں کمزور پیدا کرتا ہے اور پھر تمہیں طاقت بخشتا ہے, پھر اس کے بعد تمہارے اعصاب اور جوارح میں پھر کمزوری آ جاتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ اکیلا اللہ کی ذات ہے. پھر سورہ لقمان ہے جس میں لقمان حکیم کا تذکرہ, اسی نسبت سے سورت کا نام بھی لقمان ہے. قرآن کی حکمت بھرے کلام کا تذکرہ ہے آغاز میں. نیک بندوں کی صفات, نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اللہ کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں, اور ان کی مذمت ہے جو قرآنی نظام کے خلاف رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. پھر حضرت لقمان حکیم کی نصائح کا تذکرہ ہے جو اپنے صاحبزادے کی تربیت اور ان کو نصیحت فرماتے ہیں, اور سب سے پہلے نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے شرک نہ کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک نہ کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے. نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا, نہ اللہ کے صفات میں کسی کو شریک قرار دینا. پہلے زمانے کا مشرک جو تھا وہ درختوں کو پوجا کرتا تھا اور پتھروں کو پوجا کرتا تھا, اور آج کے جدید دنیا کے اندر نئے بت ہیں, لسانیت، عصبیت، وطنیت، یہ زمانے کے نئے بت ہیں، اور سب سے بڑا اس کے اندر کا نفس، یہ سب سے بڑا بت ہے جس کے لیے ہر گندگی روا اور جائز سمجھتا ہے، اور ہر غلط کام اس کے لیے جائز اور حلال سمجھتا ہے۔ یہ زمانے کے جدید بت ہیں جو نئی تعلیم اور نئی روشنی نے نئے لوگوں کو دیے ہیں، جس کے خاطر وہ ہر گندگی جائز قرار دیتے ہیں۔ تو شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک سعادت مند باپ ایک سعادت مند بیٹے کو نصیحتیں کر رہے، اور ساتھ ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک حد بتائی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن نافرمانی میں اور شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس میں اطاعت انہی کی کرنی ہے جو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف چلتے ہیں انہی کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹے خلوت میں، تنہائی میں، اور تاریکی میں، اور سمندروں کے لہ میں، یا فضا میں، یا پہاڑ کی چوٹی پر، یا کسی غار کے اندر بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو خیال رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور کہا بیٹے نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، اس لیے کہ بن نماز کے مسلمان کا اسلام سے رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرنا، اور برائی سے روکتے رہنا، اچھائی کی طرف بلاتے رہنا، یہ بڑے عزم و ہمت کی بات ہے، بڑے عزم و ہمت کی بات ہے۔ اور خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جہاں برائی ہی اچھائی بن گئی ہو اور اچھائی ہی برائی بن گئی ہو، وہاں خیر کا سفیر بننا اور برائی سے روکنا بڑے بلند ہمتی کی بات ہے۔ پھر باپ اپنے بیٹے کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ بیٹے اچھے اخلاق اختیار کرنا، تکبر نہیں، رعونت نہیں، بلکہ عاجزی اور انکساری، تیرے گفتگو کے اندر بھی نرمی اور مٹھاس ہو۔ بلند آواز کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، یہ تو گدے کی آواز ہوتی ہے اور وہ بدترین اور گندی آواز ہے۔ اس سے اپنے بیٹے کو منع فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی کا اور زمین و آسمان کا یہ نظام ہے، اور اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی تعریف اتنی تعریف ہے، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور دھرتی پہ لگے درخت کے کلمے بن جائیں اور ساری مخلوق اسے بیٹھ کر لکھنے لگ جائے، سیاہی ختم، قلم ختم، انسانیت کی زندگیاں ختم، اللہ کی بڑائی نہیں ختم ہوگی، اللہ کی بڑائی نہیں ختم ہوگی۔ اس اللہ کی قدرت اور بڑائی کا تذکرہ ہے۔ پھر ساتھ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، ڈرو اس دن سے جس دن باپ بھی بیٹے کو کام نہیں آئے گا اور بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آئے گا، نیکیاں وہاں تو کام آئیں گی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا قیامت کب آئے گی، ہاں قیامت کب آئے گی، بارش کب اور کتنی ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور اس کا تذکرہ فرمایا، کل تم کیا کرو گے، موت تمہاری کہاں آئے گی، اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر سورہ سجدہ کا تذکرہ ہے، جس میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اللہ کی قدرت کا تذکرہ، پھر نہ ماننے والوں کا تذکرہ کہ مجرم کس انداز سے رسوا اور ذلیل ہوں گے کل قیامت میں، اور جہنم میں انہیں دھکیلا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کہ تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی قیام میں اور کبھی رکوع میں، اور اپنے اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس سے ان کی آنکھیں ہی ٹھنڈی ہو جائیں گی، اللہ نے ان کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس سے ان کی آنکھیں ہی ٹھنڈی ہو جائیں گی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب کے اندر ایک واقعہ کا تذکرہ ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے مدینہ کی شکل میں ایک اسلامی سلطنت عطا فرمائی تھی، اور ایک نوزیدہ اسلامی حکومت، اور ایک ابھر چمکتا ہوا چراغ اسلامی حکومت کا جب مدینہ کی سرزمین پر قائم ہوا اسلامی سلطنت کی شکل میں، تو ساری دنیا کفر نے آپس میں اتحاد کر لیا۔ جیسے آج بھی کہیں بھی دنیا کے اندر کفر نے مسلمانوں کا نیست و نابود کرنا ہوتا ہے تو وہ نیٹو کے انداز میں اتحاد کر لیتی ہے۔ اس زمانے میں ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام احزاب تھا۔ احزاب مختلف جماعتیں، قبائل، گروہ مل کر انہوں نے مدینہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جو وہ آئے، جب وہ آنے لگے تو اللہ نے اپنے حبیب کو حضرات صحابہ کے ذریعے مشورے کے ذریعے بات طے ہوا کہ آپ ان کا راستہ روکیں خندق کے ذریعے۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں کہ کفار کا راستہ کیسے روکا جائے. اس لیے کہ اسلام کو اقتدار کی ضرورت ہے, اسلام کو اقتدار کی ضرورت ہے. اسلام کا حسن, اسلام کا حسن پوری طور پہ نکھر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس اقتدار نہ ہو. اس لیے کہ انفرادی زندگی میں پورا اسلام زندہ ہی نہیں ہو سکتا. اسلام کے بہت سارے وہ احکام جن کا تعلق عدالت سے اور جن کا تعلق قصاص سے اور جن کا تعلق تحذیرات سے اور جن کا تعلق اجتماعی معاشرے اور سوسائٹی سے ہے, وہ اسلامی حکومت کے بغیر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اسلام کو اقتدار کی ضرورت ہے, اور جب اسلام کو اقتدار ملتا ہے تو اس کا حسن پھر بڑا نمایاں ہوتا ہے اور اس میں بڑی کشش ہوتی ہے, اور دنیا کفر اسے برداشت نہیں کر سکتا, دنیا کفر اسے برداشت نہیں کرتا. یہی وجہ ہے مدینہ کی سلطنت آئی تو مہینوں نے سالوں کے اندر مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلتا چلا گیا اور اسلام کی روشنی دنیا کے دور دور کونوں تک پہنچتی چلی گئی, اسی کا تذکرہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں خندق کھودی. تو اس کے آغاز میں اللہ نے اہل ایمان سے کہا, کافروں کی نہیں ماننی, منافقین کی نہیں ماننی, اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اور چند زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کی تردید فرمائی کہ اگر منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہا جائے تو وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا, بلکہ اسے اصلی باپ کی طرف ہی نسبت کر کے بلانا چاہیے. اور ساتھ اس بات کی تلقین فرمائی کہ اللہ کا نبی کا اہل ایمان پر سب سے زیادہ حق ہے, اور اللہ کے نبی کی بیویاں اہل ایمان کی روحانی مائیں ہیں, امہات المؤمنین ہیں. اس کا تذکرہ اور پھر غزوہ خندق کا تذکرہ, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مشورے سے خندق کھودی. سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ مدینہ کے اطراف سے خندق کھودی جائے تاکہ کفار آگے نہ آ سکے. کفار نے وہاں خندق کے اس طرف پڑاؤ ڈالا, اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آئی, تندو تیز ہوائیں چلی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کا ساد و سامان بکھر گیا, اور ذلیل اور رسوا ہو کر وہاں سے وہ نکلے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے منافقین کا بزدلانہ کردار کا تذکرہ فرمایا, کس طریقے سے وہ میدان سے بھاگنے اور فرار ہونے کے بہانے بنانے لگے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں, انتظار میں رہتے ہیں کب مسلمانوں کے خلاف زبان چلائی جائے اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا, اس لیے کہ اللہ کا حبیب خوبصورت بھی تھے ظاہر کے لحاظ سے اور خوبصیرت بھی تھے اپنے باطنی جسم سے نکلنے والی زندگی کے لحاظ سے. اللہ کا حبیب کامل بھی تھے, اکمل بھی تھے, اجمل بھی تھے. آپ کا دین بھی اکمل بھی ہے, خوبصورت بھی ہے. نبی کا ظاہر بھی بڑا خوبصورت تھا, نبی کی زندگی سے جسم سے نکلنے والی زندگی بھی انسانیت کی سب سے زیادہ خوبصورت زندگی ہے. اہل ایمان سے کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے حبیب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. پھر ایک وہ منظر نامہ ذکر فرمایا قرآن نے, جب سارے کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ کا رخ کر رہے, اور اہل ایمان نے جب کفار کا یہ اتحاد دیکھا تو نہ ڈرے, نہ خوف کھایا, نہ میدان سے بھاگے, نہ بزدلی دکھائی, نہ اسلام سے دستبردار ہوئے, نہ کافروں کے سامنے سر جھکائے, بلکہ قرآن نے کہا اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ گیا. کفار کا یہ اتحاد دیکھ کر اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا ہے کہ جب تم دین پہ کھڑے ہوگے تو سارا کفر تمہارے خلاف متحد ہو جائے گا. تو قرآن نے اسی کا تذکرہ فرمایا, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ گیا. اور پھر فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا وعدہ کہ اللہ ہماری مال, ہماری عزت اور ہماری جان بھی تیرے لیے ہے, اور بعضوں نے یہ نظر اللہ کے لیے پوری کر دی, اور بعض وہ ہیں جو اللہ کے اوپر جان دینے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں. اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے. پھر یہ میدان کے مارکے ہوتے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تاکہ مومن اور منافق کھل کے سامنے آ جائیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو بنو قریظہ جو یہودی تھے مدینہ میں رہ کر باہر کے کفار کے لیے راستہ بنا رہے تھے, اور اندر رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ ان کے قلعوں کا احاطہ کر لو. پھر اللہ رب العزت نے بغیر جنگ کے ان کے زمینوں اور ان کے مالوں پہ قبضہ دے دیا. اس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر بالکل آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کا تذکرہ ہے. جب مسلمانوں کی خوشحالی ہوئی تو حضور کی بیویاں اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی, کچھ نان نفقے کے اضافے کی درخواست کی, کچھ نان نفقے کی اضافے کی درخواست کی. اللہ کے نبی کی بیویاں ساری امت کی مسلمان بھاؤں بیٹیوں کے لیے نمونہ بننے والی تھی اور ان کی زندگی ایمان کے لحاظ سے مثالی ہونی تھی, تو ان کا یہ کہنا بھی قرآن یہ کہہ رہا کہ پسند نہ آیا. اور ان سے کہا گیا, اللہ کے نبی سے کہا گیا, آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں, انہیں دنیا چاہیے تو انہیں آسان عافیت سے انہیں اجازت دے دیں, اور اگر یہ اسی حال میں رہنا چاہتی ہیں تو آپ انہیں اپنے ساتھ رکھیں. حضور کی بیویوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ہمارا یہ طرز عمل پسند نہ آیا تو حضور کی خدمت میں, یا رسول اللہ ہم دنیا کے ہر مفاد سے دستبردار ہیں, ہماری سب سے بڑی چاہت آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اور پھر اللہ رب العزت ان بیویوں کی بلند کرداری پر ان کی تعریف فرمائی ہے اور ان کا اجر و ثواب کے اضافے کا تذکرہ ہے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.